المهدي المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصد ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النساء کے اواخر کے مضامین کو ذکر کیا جا رہا تھا اور مدنی سورت ہونے کے حوالے سے اسلامی اعتقادات و نظریات اور سوسائٹی سے متعلق جملہ حقوق کو سورۃ النساء بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے اور ایک ایک آیات کے ضمن میں ان بنیادی احکامات سے ہدایت حاصل کی جا رہی تھی۔ آج کے خطبے میں آیت نمبر 142 یعنی 142 اور آیت نمبر 143 یعنی 143 ان دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے اندر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرما کر حضور تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر جن آستین کے سانپوں کے ساتھ اور صفوں میں چھپے ہوئے جن خاموش دشمنوں کے ساتھ جو ہر وقت اسلام کے خلاف ایک سرد جنگ انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اور جو لوگ دار اسلام سے وابستہ ہوتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور دین کی صداقت کو قبول کرتے وہ خاموشی کے ساتھ ان کو ایک الگ حلقے میں لے جا کر ان کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف شک پیدا کرتے وسوسے پیدا کرتے اور ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کمزور اور کفر کے حوالے سے کہ وہ بڑے طاقتور ہیں اور ہم یقیناً اسلام کو قبول کر گئے لیکن ہماری یہ ہمت نہیں کہ ہم ان سے نبرد آزما ہو سکے، ان کی بڑی قوت ہے، الغرض اسلام کے خلاف سادہ ذہنوں کے اندر وہ وسوسہ پیدا کرتے اور تشکیک پیدا کرتے اور یہ مستقل ایک سرد جنگ مدینہ منورہ میں جاری رہی۔ اس جماعت کو قرآن کریم نے منافقین کی جماعت کہہ کر ذکر فرمایا ہے اور مدنی صورتوں کے اندر یہ طبقہ جس کو یہ جماعت جسے منافقین کہا جاتا ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ملے گا، سورہ انفال میں ملے گا، سورہ توبہ میں ملے گا، سورہ النساء میں ملے گا، سورہ المائدہ میں ملے گا، ہر وہ سورت جو مدنی ہے۔ تو مدنی سورتوں کے اندر جہاں گراؤنڈ ریالٹی اور لوگوں کے معاملات اور اسلام کو کن کن لوگوں کا سامنا تھا، کس کس فکر کا سامنا تھا، ان فکروں میں جہاں مشرکین مکہ تھے، جہاں اہل کتاب یہود و نصارہ تھے، وہی یہ تو باہر کے لوگ تھے جو اسلام سے دشمنی کرتے تھے، لیکن ان کے ایجنٹ اور ان کے بنائے ہوئے چند لوگ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں کے اندر آ کر باقاعدہ مسجد نبوی میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھنا، صحابہ کے مجمع میں شامل ہونا، اور وہ تمام ایکٹیویٹی جو اسلام ذکر کرتا ہے، اور وہ جو آئیڈینٹیٹی اسلام کی جو شناخت ہے اس کو مکمل اپنے اوپر طاری کرنا کہ کہیں سے ہم غیر مسلم یہ اسلام کے دشمن نہ لگے، لیکن وہ ان لبادوں کو اوڑھ کر اندر سے ان کا دل اسلام سے مطمئن نہیں تھا، اندر سے وہ اپنے دل کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں رکھتے تھے اور کفر کی ان کے دل کے اندر بڑی قدر تھی، اسلام کی قدر نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے وہ مسلمانوں کے خلاف کھلے دشمن نہیں، پوشیدہ دشمن تھے، سب سے خطرناک دشمن تھے، اور وہ صفوف کے اندر مسلمانوں کی صفوں کے اندر تشکیل، شک، وسوسہ، ان کے دل کو اللہ اس کے رسول اور اسلام سے بدزن کرنا، شک پیدا کرنا، وہ لوگ جن کو وہ دیکھتے کہ یہ تازہ تازہ بھی اسلام میں آئے ہیں تو وہ فوراً مسجد سے نکلنے کے بعد ان پر خاص ڈیرہ ڈال لیتے اور ان کو سائیڈ میں لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے خلاف وسوسہ پیدا کرتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور دین کی حقانیت کے خلاف ایسے رقیق اور باریک حملے کرتے جو یقین اور عقیدت کی عمارت میں درار پیدا کر دیتے۔ قرآن کریم نے اس منحوس طبقے کو منافقین کے نام سے یاد کیا ہے، اور قرآن کریم میں 28ویں پارے کے اندر پوری ایک طویل سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المنافقون۔ اب آیت نمبر 152 اور 153 جو ہمارے سامنے اس وقت آ چکی ہے پیچھے تسلسل کے ساتھ، اس میں منافقین کے عمل کو ذکر کیا ہے۔ منافقین وہ جن کا ظاہر اسلام پر تھا لیکن دل سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کا انداز کیا تھا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، اور وہ اپنے لبادے کے ذریعے، اپنے یونیفارم کے ذریعے اپنے آپ کو بڑا مخلص، رسول اللہ کا بڑا سچا ساتھی پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں چھپے ہوئے راز اور ان کی خاموشی کی میٹنگ جو مسجد نبوی میں آنے سے پہلے وہ آپس میں مل کر کرتے تھے، اللہ رب العالمین ایک ایک کر کے وہ تمام راز اپنے محبوب پر واضح کرتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی راستے سے صحابہ کو بچاتے تھے۔ اس گروہ کا سب سے بڑا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اب قرآن کریم نے اسی پورے تسلسل کو ذکر کیا اور ان کا انداز کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، تو قرآن میں دیکھیں کس انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ان المنافقین، کہ بے شک منافقین جو ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، وہو خادعون، لیکن یہ اللہ کو کیا دھوکا دیں گے، اللہ ان کی دھوکے کی سزا ان کو دے گا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آئے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، نماز ہے، ذکر ہے، سب کچھ ہے، مسلمانوں کی سب کے اندر ہے، تو اس طریقے سے وہ اللہ کے دین ابھی اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے، آگے اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ لیکن قرآن کی آیت کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں، وہو خادعون، اور اللہ ان کے دھوکے کی انہیں سزا دے گا۔ اس کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اللہ بھی ان کو دھوکا دے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دے گا۔ تو فرمایا یخادعون المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اپنے زوم میں، اپنے فکر میں اور اپنے بچکانہ پن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف ہم لباس پہن کر، اسلامی لبادہ اوڑھ کر، ہم مسلمانوں کو متاثر کر کے ان کے دل میں کفر کو داخل کر دیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو دھوکا دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہو خادعون، اللہ ان کے دھوکے کی سزا ان قریب ان کو دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، حبیب ان کی علامت یہ ہے کہ دل میں یقین نہیں ہے نا، تو یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ آیت بہت اہمیت کی متحمل ہے، منافقین کی وہ علامات بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ جس کو جس کام سے یقین ہوتا ہے اس کی باڈی لینگویج خود بتاتی ہے، اس کی بدن کی کیفیت خود بتاتی ہے کہ اس کو اس جذبے سے، ہمیں اپنے کاروبار سے اتنی محبت ہوتی ہے اور اس کے نفع سے اتنی لذت ہوتی ہے کہ دنیا کا نظام زیر و زبر ہو رہا ہو، شدید گرمی ہو، دھوپ ہو، اور ٹریفک ہو لیکن ہم بڑی شوق کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں. لیکن جس چیز کے ساتھ بندے کو شوق نہ ہو, محبت نہ ہو, تو پھر وہ بس وہ ایک فارمیلٹی پورا کرنا ہوتا ہے. تو اب دیکھیے منافقین کے کس عمل کو بیان کیا گیا ہے, اب وہ ہمارے اندر کہاں کہاں پایا جاتا ہے, اس پر بڑے شرم کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ منافقین کا کام کیا تھا. ان میں عقیدے کی خرابی بھی تھی اور عمل کی خرابی بھی تھی. عقیدے کی خرابی یہ تھی کہ دل میں ان کے کفر تھا, وہ سرے سے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. اور دوسری ان کی عمل کی خرابی کے اندر یہ تھی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے تو ڈھیلے ڈالے کھڑے ہوتے. ان کا بدن بتاتا تھا کہ ان کو کسی نے گھسیٹ کے لا کر کھڑا کیا. اگر ان کو نماز نہ پڑھائی جائے, یہ حال ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ میں اور آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں. نماز کے اندر ہمارا خشوع خضوع, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کتنی سنجیدگی کا ہوتا. نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, اگلا کہے کہ جناب اس کا دل نہیں لگ رہا, بس ایسی اس کو جبر ہے اس کے اوپر کہ اس کو شاید کوئی جیل میں ڈال دے گا, یہ سزا دے گا, اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ غلیظ حرکت منافقین کی تھی. اور قرآن ان کے ناپاک عمل کو بیان کرتے ہوئے کہ ان کا عقیدہ, ان کا نظریہ اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں تھا, اللہ سے اجر کے لیے نہیں تھا, اس لیے اس عمل میں ان کی سنجیدگی پیدا نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ ان کے عقیدے کے ساتھ ان کے عمل کے اندر جو خرابی تھی وہ یہ کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے, قَامُوا كُسَالَى, تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے. انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہم اس کی تشریح کریں گے. يُرَاءُونَ النَّاسَ, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم صفوں کے اندر آ گئے, ہمیں کوئی برا نہ کہے کہ انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے, بس لوگوں کو دکھانے کے لیے آ گئے, بس مسجد میں شامل ہو گئے, سرکار کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور بالکل ڈھیلے ڈھالے مرداروں کی طرح کھڑے ہیں کہ نہ لباس کا کچھ پتا. شادی میں جائیں تو سب سے قیمتی لباس پہنے, اللہ کے لیے آئے تو سب سے بدبودار لباس پہنے, اپنی برادری اپنی سوسائٹی کے کسی عزت والے شخص سے ملنے جائیں تو عطر لگا کر جائیں, اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے تو پھٹے ہوئے کپڑے, کام کاج کے کپڑے اور بوسیدہ کپڑے, لگے کہ جناب جس طرح اس پر کوئی نحوست اتر رہی ہے. لیکن شادی بیاہ کے اندر جائیں, اپنے رشتے داروں کے پاس جائیں تو بتا رہا ہوں کہ یقیناً ان کی بڑی عزت ہے برادری کی اور لوگوں کی, اس لیے کہ یہ لباس اس کی لباس جو ہے اس کی عزت کو بتا رہا ہے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے, جس طرح ہم جمعے کے دن آتے ہیں, نہ منہ دھلا ہوا ہوتا, نہ ڈھکانے کے کپڑے ہوتے ہیں, ناز جائز حکومت کا ایک تو جمعے کے دن اس نے نماز ختم کر کے ساری جمعے کی افادیت کو ختم کر دی. پھر ان کے جو زر خرید ملا تھے انہوں نے بھی اس دور میں قاضی حسین جیسے لوگ تھے, انہوں نے بیانات دیے کہ نہیں نہیں جمعہ نماز کا تو جو دین میں جو ہے وہ چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو انہی کی حکومت تھی جو اس وقت وزیر اعظم ہے اس زمانے میں. انہوں نے کہا نہیں جناب جمعے کی چھٹی آپ ختم کریں. تو میں نے کہا اپنے دھرنوں کے لیے تم کتنا اہتمام کرتے ہو, اپنے جلوس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہو, اپنے صرف ایک ووٹنگ کے اور الیکشن کی کیمپین کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہو, یہ تمہارے منہ سے اچھا لگتا تھا؟ کیا اور دن ہاف ڈے ہو سکتے تھے کہ جمعہ ہاف ڈے نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن آج آپ دیکھیے کہ وہ کیونکہ دن کا اور سہولت کا بھی انسان کی طبیعت بڑا اثر ہوتا ہے. آج آپ حضرات نہ جانے کتنا ٹریفک کو کراس کر کے یہاں پہنچتے, آپ ڈیوٹیوں پر بھی ایک گھنٹے کا آپ کو صرف ٹائم ملتا ہے یا ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے, اس میں آپ نے کھانا بھی کھانا ہے, جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے, لوٹ کر جانا ہے. تو وہ جو صبح میں آپ نے لباس پہنا ہے, جبکہ جمعے کے بارے میں یہ کہ جمعے کے دن غسل کر کے بندہ آئے, اور بعض ائمہ مجتہدین کے نزدیک جمعے کی نماز میں غسل کو واجب قرار دیا گیا. امام اعظم کے نزدیک تو سنت ہے, لیکن امام شافعی اور دیگر کے نزدیک غسل واجب ہے. اور اس طرح واجب ہے, یہ نہیں کہ بندہ تہجد کے وقت نہ آئے تو پھر 12 بجے جمعہ پڑھنے آئے, نہیں. جمعے کی نماز سے اتنا قریب غسل ہو کہ اسی جمعے کے طہارت کے ساتھ اس کا درمیان میں وضو فاسد نہ ہوا اور وہ تازگی اس کے جمعے کی نماز تک رہے. ظاہر سی بات ہے جب میں اور آپ کسی شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو ہم گھڑی میں دیکھ رہے تھے کتنے بڑے کھانا کو لے گا, دولہا کتنے بجے آئے گا, کہا جی 10 بجے آئے گا, کہا ٹھیک ہے پھر 8:30 بجے حمام میں جائیں گے, نہائیں گے, تیار ہوں گے, استری والے کپڑے پہنیں گے تاکہ استری خراب نہ ہو جائے, کپڑے پریس کر کے اچھی طرح سے پہنیں گے تاکہ چہرے کے اوپر اس پانی کی تازگی اور جو کریم لگا لیا ہے یا جو صابن سے منہ صاف کر لیا ہے اس کی تازگی رہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر میں اس کی مذمت نہیں کر رہا, میں اس کی برائی نہیں کر رہا, یہ اخلاق اور ایک معاشرت کا تقاضا ہے. اگر آپ کسی کی شادی کے اندر میلے کپڑے پہن کے جائیں گے وہ آپ سے کہے گا آپ نے میری بے عزتی کر دی, میرے سارے مجمع کو آپ نے خراب کر. انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے آیا ہوں, کہ آپ تو آئے ہیں لیکن کچھ معاشرت بھی ہوتی ہے, کچھ ظاہر بھی ہوتا ہے. تو حدیث میں آگے نماز پڑھنے کے لیے تو ہم نے کہا کچھ ظاہر بھی ہوتا ہے. اس لیے فقہا نے لکھا کہ کسی نمازی کے بدن سے بو آ رہی ہے پسینے کی, اور
دوسرا نماز اس سے کراہیت تھا تو مسجد کی انتظامیہ پر یہ ضروری ہے کہ اس کو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر کر دیں. کہ جی اب اللہ کے گھر سے مسجد کو بندے کو نکال رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو اللہ کے گھر کے آداب آتے ہیں. ایسے ہی بندہ اگر کسی دعوت کے اندر آ جائے تو اس کو دروازہ بند کر دیا جائے, اس کو اندر نہ لائیں, اس کا لباس دیکھیں, یہ ہمارے محفل میں بیٹھنے کے لائق ہے. تو یہ سارے حکم ہیں. ہم ایک ہی بات مسجد نہیں, جو بھی مسجد میں آئے آنے کے طریقے کیا. حضور نے فرمایا کہ مسجد میں بچوں کو اور پاگلوں کو نہ لاؤ. یہ حضور نے حکم بنایا. بچوں کو اس لیے نہ لاؤ کہ وہ اپنے پاکی پر ضبط نہیں رکھتے. ہاں اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کو جانتا ہے اور پھر عمر میں اور اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ نماز کی حساسیت کو بھی جانتا ہے تو پھر اس کو پہلے صف میں بھی کھڑا رہا. فقہا سے سوال ہوا کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والا کہ بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے یا جو پہلی صف میں سب سے مین صف ہے سب سے زیادہ اجر اس کا ہے. تو جو مین صف میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کوئی عمر ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس کے لیے عمر نہیں, اس کے لیے عقل ہے. اب یہ عقل اگر 8 سال کے بچے کے اندر بھی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے حضور کھڑا ہوں کس طرح مجھے بیٹھنا ہے, نماز کی حرکت جائز نہیں, تو وہ 7 سال 8 سال کا بچہ بھی پہلی صف میں نماز پڑھ سکتا. لیکن ایک بندہ بڑی عمر کا لیکن اسے عقل نہیں ہے کہ میں نے کس طرح نماز پڑھنی ہے, نماز میں کیا حرکتیں ہیں, تو اس کو پھر پہلی صف سے پیچھے کیا جائے گا. تو اصل چیز جو ہے کہ بزرگی بعقل اس نہ بسال, تبنگری بدل اس نہ بمال. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بزرگی جو ہے وہ عقل کا نام ہے, عمر کا نام نہیں ہے. یہ بزرگی عقل کے اعتبار سے چاہے وہ 6 سال کی عمر میں آ جائے نہ چاہے تو 70 سال کی عمر میں نہ آئے. اور تبنگری جو ہے سخاوت, وہ تجوریوں میں مال کو رکھنا اور اربوں پتی اور کروڑ پتی بن جانا, یہ مالداری نہیں ہے. مالداری دل کی ہوتی ہے جس کو سخاوت کہتے ہیں. تو فرمایا تبنگری بدل اس نہ بمال, بزرگی بعقل اس نہ بسال. تو اب آپ دیکھیے کہ میں اس بات کو آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ چھٹی ختم ہونے کی وجہ سے ایک نحوست تو یہ کی آئی, سٹرڈے کے دن یہ کرنا تھا تو جناب اس دن کو پورا کرتے. آپ اس کے لیے کچھ نکالتے ہیں, اسلامی ملک ہے, لوگوں کی نماز ہے اور جمعے کی نماز. آج دیکھیں اسکولوں کا ٹائم آپ دیکھیں, آج باپ اگر سب کے اندر آتا ہے, میرے خود بچے نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ان کا ٹائم جناب جو ہے کہ وہ 1 بجے 12:30 بجے آپ کے بچے نہیں پہنچ پاتا. اسکول کے اندر درخواست دے دے کہ بندہ تھک جاتا ہے کہ جمعے کا دن ہے, مسلمان ہے, ہمارے نزدیک سب سے اہمیت کا یہ دن ہے. اس دن بھی وہ ٹائی گلے میں چڑھا کر بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اسلام کے آگے ہم نشوما کیسے کریں گے؟ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور یہ مسلمانوں کا عظیم اجتماع ہے. جب ہمارا بچہ عید کے اجتماع, جنازے کا اجتماع اور جمعے کا اجتماع اگر وہ اپنی ابتدائی عمر میں نہیں پکڑ پایا تو اس کے دل میں ذوق اسلام کیسے پیدا ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے دوستوں, جو میرے ہم عمر ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں یا جو قریب ہیں, پہلے کا دور اگر آپ دیکھیں یعنی 95 کا, 97 کا, 98 کا, 80 کا, 70 کی دہائی کا, اس وقت دیکھیے کہ جمعے کا دن ایک عید کا سما ہوتا اور اس جمعے کے اجتماع کی حاضری کی خوشبو کو آج بھی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ جمعے کے دن نکلنا, کاروبار کا بند ہونا, باہر کھڑے ہو کر گھر کے لیے پھل فروٹ لے لینا, سارے دوستوں کے ساتھ ملنا, الگ سے الگ کرنا, اسی دن دعوت کا ہونا, اسی دن شادی بیاہ کا ہونا. تو میں کہتا ہوں فجر کے بعد سے مائیں بچوں کو تیار کرنے میں لگ گئی, باپ جو ہے وہ ناشتے کا اہتمام کے لیے باہر سے خاص چیزیں لے کر آ گئے, کپڑے ماں نے تیار کر کے رکھی ہے, بچے ناشتے کے بعد تھوڑے دیر کھیلنے کے بعد نہا کر وہ تیار ہو رہے ہیں, تیار ہو کر پھر وہ نمازوں کے لیے آ رہے ہیں. تو جس وقت باپ اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کا ہاتھ لے کر اجتماع گاہ کی طرف آتا ہے تو اس باپ سے پوچھئے کہ اس کو کتنی تسلی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے دوستو اس ضابطے کے ساتھ ہے. کاش یہ دور پھر لوٹ کر آ رہا ہے, کاش ہم اپنے الیکٹ ہونے والے ایم این اے اور ایم پی اے سے یہ مطالبہ کریں کہ نلکے میں پانی ہونا چاہیے, سڑکیں ہماری بنی ہوئی ہونی چاہیے, بجلی ہماری برابر آنی چاہیے. یہ تمام تقاضے درست ہیں لیکن اس سے یہ بھی تقاضا ہونا چاہیے کہ کچھ ہمارے دینی تقاضے ہیں, جمعے کی نماز کے بارے میں بھی آپ کو ایک قانون نکالا دوبارہ. گورا سنڈے کے دن چھٹی اس لیے کرتا ہے کہ گورے کے نزدیک ساری زندگی میں 1 گھنٹے کا چرچ میں جا کر صرف ڈینگے مارنا ہوتا ہے, جبکہ وہ صرف ڈینگے مارنے والا مذہب ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی زمین پر حقیقت ہی نہیں ہے. اگر مذہب اس کو کہتے ہیں جو کامل طور پر راستہ دیتا ہے انسان کی ہر ضرورت کی تکمیل کرتا ہے تو یہ کوئی ڈھکوسلا, کوئی جبر, کوئی مسلط نہیں کرتے ہیں. ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے اور موجود ہیں. جتنا طرز حیات اور معاشرے اور انسان کے شعبہ جائے زندگی پر جتنا مکمل دستور اسلام دیتا ہے کوئی زمینی اور آسمانی مذہب دے نہیں سکتا. اصل فطرت کے تقاضوں کی غمازی کر رہا ہے. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب آپ دیکھیں جمعہ کا دن ہے آج, آپ میں نے پہلے کیا کہ آپ ٹریفک سے ہو کر آتے ہیں تو پھر وقت بھی ہمارے پاس 20-25 منٹ ہوتا ہے, تو اس میں ہم کیا بولیں گے اور آپ کیا سنیں گے. بندہ میں ابھی تک اس کے ذہنوں کے اندر شور شرابہ ہی گھوم رہا ہوتا ہے. تو جمعہ کا دن ایک بڑی اہمیت کا دن ہے, عید کا دن ایک بڑی اہمیت کا دن ہے. پھر بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے, ہمیں اپنے لیے, کہ کچھ پہلے ہی مسجد میں آئیں. اس کی ایک مثال میں دے کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ آیت 142 اور 143 انتہائی اہم آیت ہے ہمارے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کے لیے. دیکھیں ظہر کی نماز میں 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے, عصر میں 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے, فجر میں 15-20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے. کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا یہ اذانیں پہلے کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ اذانیں اس لیے نہیں پہلے ہوتی کہ جب مؤذن اقامت کہہ رہا ہو جب ہم مسجدوں سے بھاگ گھروں سے بھاگ کر آئے, نہیں. یہ اقامت اس لیے اذان پہلے ہو جاتی ہے کہ 15 منٹ پہلے ہم نماز کے لیے سارے ذہنی وسوسوں کے نکال کر پریپئر ہو جائیں, آئیں سکون سے وضو کریں کہ بھائی ابھی تو 10 منٹ باقی ہے, ابھی تو 9 منٹ باقی ہے, ابھی تو 11 منٹ باقی ہے. تسلی سے جتنا آپ اپنی باڈی کو ریلیکس دیں گے, تسلی دیں گے, تو وہ ذہنی خرافات دکان پر بیچنا لینا دھوکہ یہ وہ سب دماغ سے گندگی نکلے گی. جب آپ اپنے آپ کو پرسکون کر کے آگے کہیں گے کہ نماز میں ٹائم ہے اور میں نماز ہی کے لیے شٹر بند کر کے آیا, میں نماز ہی کے لیے چلا, تو آدھا ذہن ادھر. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میں سب شریک ہیں, ہم بھی انسان ہیں آپ کی طرح, لیکن اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. تو ہم نے کہا وہ بیچ میں بریک ہی نہیں آتا نا خیالات کا, وہ بریک تو کوئی آ جائے, اس میں کوئی رکے تو کہیں سٹاپ تو وہ ہو, جو ہم سوچ رہے ہیں گھر سے, جو سوچتے ہوئے دکان پر آئے تھے, دکان سے سوچتے وہی مسجد تک آ گئے, تو اس میں جب وفا ہی نہیں آ رہا, دماغ کو کوئی اور چیز مل ہی نہیں رہی, تو وسوسے یہ شیطان نہیں ڈال رہا, شیطان کے ساتھ ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہیں, جو اس کو ہم ایڈاپٹ کرنے کے لیے بالکل مخلص ہو گئے اس کو ہم لے رہے ہیں. 15 منٹ پہلے بندہ مسجد کے اندر آ جائے, آسانی کے ساتھ وہ وضو کرے, وضو کرنے کے بعد تسلی سے آرام سے اپنے بدن کو وہیں وضو خانے پر سکھائے, اور اس کو یہ احساس ہو کہ مسجد میں پانی گرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بیگم اگر کمرے کی صفائی کر لے, تو اگر ہم باہر ٹی وی لانچ میں پانی گراتے ہوئے آ جائیں تو پھر پورے دن ہی پتہ نہیں کیسے گزرے گا, کہ جناب بڑی مشکل سے پوچھا لگا تھا. یہ اللہ کا گھر ہے, جو چاہے دندناتا ہو پھرے, کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن اس کے اثرات زمین پر بڑے برے پڑتے ہیں, فکر پر میرے بھائیوں بڑے برے پڑتے ہیں. اب آپ نے 15 منٹ کا یہ وفا رکھا, اس لیے گیا تھا کہ ہم نے وہاں پر وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد اچھی طرح سے بدن کو سکھا لیا, اور پھر خراما خراما اللہ کی یاد میں قبلے کی طرف منہ ہے, اور ایک ایک قدم ہمیں بتا رہا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے. ہم آئے, ہم نے تسلی سے سنت ادا کی, اور جس وقت اہم موقع آ گیا فرض کا اور مؤذن صاحب نے کھڑے ہو کر حی علی الصلاۃ کہا, جس وقت آپ اٹھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کا بدن نہیں اٹھ رہا ہوتا, آپ کا شوق اٹھ رہا ہوتا ہے, آپ کی روح اٹھ رہی ہوتی, اور اس وقت کی نماز پھر میرے دوستو ہمیں ہمارے اندر کوئی اثر کو مرتب کرتی ہے. تو لہٰذا یہ وقفہ ضروری, یہی چیز ہمارے لیے جمعے کی نماز میں ہونا چاہیے. جمعے میں کم سے کم ہم کچھ نہ کر سکیں اس مردود اور سیاسی گویا کہ خلفشاریوں پر, تو کم سے کم فجر کی نماز کے بعد بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیں, بیٹا آج جمعہ ہے, جمعے کی نماز ہے, آج جمعہ کا دن ہے, بڑی اہمیت کا دن ہے, کچھ تو ہم اپنے گھر کے اندر اس ماحول کو دیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے, جہاں ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا مطالبہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو یہ بناتے بھی نہیں, اور جہاں دیگر لوگوں کا سوالات کرتے ہیں, تو کم سے کم ہم مسلمان ہونے کے حیثیت ایک یہ سوال تو کریں کہ ہمارے صوبے میں کم سے کم جمعے کے دن کو تو ہاف ڈے قرار دے دو, اگر فل ڈے ہالیڈے نہیں ہو سکتی اتنا تو دے دو کہ جناب 3 بجے کے بعد کام ہوگا, یا پھر 11 بجے چھٹی ہو جائے, یا پھر جناب 12 بجے چھٹی ہو جائے, تاکہ اس کے بعد ایک بندہ اپنے گھر میں آگے کی ساری مصروفیت اب اس کی کچھ نہیں, ذہن تو ایسی تسلی کھا گیا. اس وقت آپ بیٹھ کر جمعہ پڑھ رہے ہیں, آپ کیا سن رہے ہیں اور میں کیا بتا رہا ہوں, کیا پتا چلتا ہے؟ اس وقت آپ کو یہ ہے کہ یار کب مولانا بس کریں گے اور میں آفس کو جوائن کروں گا, کب مولانا نماز کو مختصر کریں گے اور میں آفس کو جوائن کروں گا. تو میرے دوستو یہ نفسیات, اس کے ذمہ دار حکمران ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, اے جابر حکمران کس کس کا تم جواب دو؟ غریبوں کا پیسہ تم نے کھایا, مریضوں کا پیسہ تم نے کھایا, کرپشن تم نے کیا, لوگوں کی عبادتوں کے ذوق کو تم لے گئے, خدا کا خوف کرو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جمعے کے دن مولوی صاحب کھڑے ہو کر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, آئے بائیں شائع ہو جاتی ہمارے سروں سے, کہ کیا بھاگنے کی ضرورت ہے؟ اس میں اللہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے نا, رائی کے دانے بالکل ڈاٹ کے برابر, وہ بھی خدا کی بارگاہ میں بھلائی نہیں جائے گی, تمہارے آگے رکھ دی جائے گی, یہ تمہارا آگے لو پورا, یہ تمہارا بیلنس چلے جاؤ. اور فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کسی کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے کام کیا تو فرمایا وہ چیز تمہارے لکھ دی گئی ہے اور وہ تمہارے سامنے بالکل پیش کر دیا جائے گا کہ اس کا جواب دیے بغیر تم کوئی بھی ہو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے. تم پہلے بھی پانچ سوالات کا جواب دو گے کہ جوانی تمہیں دی گئی تھی کہاں خرچ کر کے آئے، زندگی تمہیں ملی تھی کتنا اس پر عمل، علم کتنا حاصل کیا جناب اور اس پر عمل تم نے کتنا کیا، زندگی کی رفتار اور سہولت ملی تھی خدا کے دین کے لیے تم نے کیا کیا، اپنے اوپر دین کو کیسے لائے، اپنی سوسائٹی میں کیسے لائے، اپنے گھر پہ. وہ چلو تمہارے پاس حکمرانی نہیں تھی، تمہارا گھر بھی تو تمہاری ریاست تھی، اس گھر کے اندر تم نے کیا ماحول اپنے بچوں کو مہیا کیا خود پر. یہ پانچ وہ بنیادی سوال ہے جو مجھ سے بھی پوچھا جائے اور آپ سے بھی پوچھا جائے. جو خوش نصیب اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے. اور یہی بات منافقین کے لیے کہی گئی ہے. میرے دوستو بات کو ہم ختم کرتے ہیں. فرما قاموا الى الصلاه، اللہ اکبر، قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑے سستی سے کھڑے ہوتے. یہ دین کے جو دشمن تھے یہ ان کی باڈی لینگویج تھی. آج میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. فرما یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، سب لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو تھوڑا. مسجد میں آئے تو اللہ اکبر کہا بار کچھ بھی نہیں پتا. امام نے کہا اللہ اکبر تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، رکو میں کوئی تسبیح نہیں، چپ کر کے رکو کر رہے ہیں، چپ کر کے سجدے کر رہے ہیں. مسجد تک اللہ اللہ رہا، مسجد سے ہم میں اور آپ باہر نکلے تو نہ کسی خوشی پہ سبحان اللہ یاد تھا، نہ کسی غم کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون یاد تھا، نہ کسی کمال پر ماشاءاللہ یاد تھا. تو فرمایا منافقین کی علامت تھی کہ وہ ذکر میں تھوڑے تھے، چراتے تھے جانے، کیونکہ یقین نہیں تھا نا رب سے ملاقات پر، یقین نہیں تھا. تو یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ رہی. میں اور آپ بھی غور کریں کہ یہ نفاق کی علامت بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے. ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، گھر میں ہم بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے تو نماز ہماری بڑی طویل ہو جاتی ہے، گھر میں ہم ایک سیکنڈ کے اندر پوری نماز کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم نے میرے دوست و بزرگوں کو ذکر فرمایا کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہمارے وجود سے نفاقی اعمال کو نکالے. جو بقیہ زندگی رہ گئی میرے دوستو، اللہ رب العالمین اسے اخلاص کے ساتھ گزارے. ایک اخلاص کی نیکی ایک لاکھ نیکیوں پر برکت رکھتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص ہوگا اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی اور وہ ایک نیکی اگلے کی ایک لاکھ نیکی سے بھاری ہوگی، اس لیے کہ وہ نیکی صرف اللہ کے لیے کی گئی. اللہ رب العالمین اس آیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے اور آج کے اجتماع کی برکت ہمیں نصیب فرمائے. جمعہ کا دن بڑا اہتمام کا دن ہے میرے دوستو، اس کو بڑے اچھے انداز میں سیلیبریٹ کرو. گھروں میں اس انداز میں بھی کرو، بیگم کو کہو سات دن سوکھی روٹی ہو لیکن اس دن کھانا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں، میں کھانے کی نہیں، میں طبیعت کی خوشی کی بات کر رہا ہوں، میں دن کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں. شادی بیاہ کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کا مینو بنایا جاتا ہے کیونکہ اس موضوع کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس دن کا ہمارے گھر کے اندر بھی عید کا سماں ہونا چاہیے، ہماری طبیعتوں میں بھی عید کا سماں ہونا چاہیے، ہمارے ماحول میں. اگر یہ جابر ظالم دھوکے باز حکمرانوں نے اگر یہ سہولیات ہم سے چھین بھی لی ہے تب بھی میں اور آپ اپنی تو ایک زندگی رکھتے ہیں، اپنی تو ایک ریاست رکھتے ہیں جہاں تک ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو دین کی خوشی، کیونکہ ہم انسان ہیں جذبات کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. جذبات کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ہماری طبیعتوں میں کبھی رنگ نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین آپ کے کاروباروں میں اور آپ کی جو کمٹمنٹ ہے اس میں اللہ برکتیں عطا فرمائے اور اس دن کی اللہ رب العالمین برکتیں میں عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.